أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله العزيز آئندہ آٹھ رکعتوں میں پوری سورہ انفال پڑھی جائے گی. یہ سورہ مبارکہ جو دس رکوعوں پر مشتمل ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی مسلسل اور مربوط خطبہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے فوراً بعد سورہ انفال کو آنا چاہیے، لیکن ترتیب مصحف میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے. غزوہ احد جو ہے وہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں. اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے مسئلے سے کہ جو جنگ کے بعد پیدا ہو گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو مال غنیمت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. عرب میں اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ جو شخص بھی دشمن کی کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لیتا تھا وہ اسی کی شمار ہوتی تھی. لہذا مال غنیمت کے بارے میں اس طرح کا باہمی اختلاف جو ہے وہ مسلمانوں کے مابین بھی پیدا ہوا، یہ کس کا حق ہے. تو پہلی ہی آیت میں اس کے سلسلے میں ایک بنیادی بات کہی گئی کہ جس نے اس سارے جھگڑے کی جڑ کاٹ دی. یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے اس مال غنیمت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ یہ کس کا حق ہے. تو جواب یہ دلوایا گیا، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت تو کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. یہ جنگ تم نے نہیں جیتی ہے بلکہ اللہ نے مدد کی ہے تمہاری، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. تو جو بھی کچھ ہے اس میں مال غنیمت ملا ہے وہ سمجھ لو کہ کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے مابین حالات اور معاملات اور تعلقات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اگر تم واقعتاً مومن ہو. اس کے بعد جو دسویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں پھر اس کا جو قانون ہے بعد میں بیان کیا گیء، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، خواہ وہ کوئی بھی شے ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اس میں سے پانچواں حصہ. خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے معنی بھی کیا ہیں، لذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یتیموں مسکینوں قرابت داروں کا یہ حق ہے. اور باقی جو ہے چار حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، وہ پورا قانون یہاں نہیں آیا ہے. باقی چیز وہ ہے جو حضور نے طے کی کہ جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ ملے گا اور جو سوار ہے اسے دوہرا حصہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی سواری کو بھی مینٹین کیا ہے. تو یہ قانون ہے کہ جو پھر ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا. سورہ انفال کے شروع میں اور اس کے اختتام پر ایمان کی دو کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے. میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ اول سے آخر تک مربوط ہے اور ایک ہی خطبے کی شکل میں یہ نازل ہوا ہے. چنانچہ شروع میں تو آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ایمان کی کچھ کیفیات وہ ہیں کہ جو انفرادی شخصیت میں، انسان کی صورت و کردار میں، اس کے باطن میں جو پیدا ہونے چاہیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جائیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں صرف کریں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل سچے اور پکے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات بلند بھی ہیں اور مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. اب یہ ایمان کی کیفیات کا ایک حصہ تھا جو یہاں بیان ہوا. آخری حصے کے لیے دیکھیے، یہ آیت نمبر 74 ہے بالکل اختتام پر. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین و انصار اللہ کی راہ میں جہاد میں دونوں مشترک ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ کہ جو سچے اور پکے مومن ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت بھی ہے رزق کریم بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ ان دونوں آیات کو آپ جمع کریں گے تو یہ ہے ایمان حقیقی کی کیفیات، کہ ایک طرف انفرادی زندگی میں وہ کیفیات ہو جو شروع میں بیان ہوئی، اور پھر ان کا مجاہدہ فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا، یہ کیفیت بھی موجود ہو. جب یہ دونوں جمع ہو جائیں گی تو گویا کہ اصلی اور حقیقی ایمان جو ہے اس کی تمام کیفیات پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر شروع کی طرف آئیے تو غزوہ بدر کا تذکرہ شروع ہوا، کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور اہل ایمان میں سے ایک گروہ تو کچھ اس پر کچھ ناگواری محسوس کر رہا تھا. ظاہر بات ہے کہ جان کیا رسک لینا اور ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں نکل آنا، وقتی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ انسانی نفس کے اندر اس کے بارے میں ایک کشمکش ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں وہ کشمکش پیدا ہوئی ہوگی جس کا یہاں ذکر کر دیا گیا. خاص طور پر ذکر کیا گیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، حضور نے جو مشاورت کی تھی اس میں اسی آیت کے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے بتا دیا تھا وہ وحی خفی ہوگی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہاں اس کی توثیق ہو رہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس پر غلبہ دے گا. ایک تو لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک وہ جو مال تجارت سے لدا پھدا قافلہ ہے وہ شام سے آ رہا ہے شمال سے. تو بتاؤ کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر تمہیں ضرور غلبہ عطا فرما دے گا. اس وقت کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ ادھر چلے جدھر کانٹا بھی چبھنے کا امکان نہیں ہے، صرف پچاس ان کے ساتھ محافظ ہے، آسانی سے ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تو چاہتا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس موقع پر بالکل جدا ہو جائے، اور وہ اسی شکل میں ہو سکتا تھا اگر مسلمانوں کو ایک کھلی فتح حاصل ہوتی اس لشکر کے مقابلے میں. اگر وہ پچاس سواروں کے اوپر اور محافظوں پر جا کر کوئی فتح حاصل کر بھی لیتے تو یہ کوئی ایسی بات نہ ہوتی چونکا دینے والی اور ایسی نمایاں فتح نہ ہوتی. اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا بالکل واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا بالکل نکھر جائے، کہ 313 نہتے جو ہے وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس غرق آہن لوگوں پر اگر وہ فتح حاصل کر لے. تو اللہ کچھ اور چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہے ان کے دلوں میں کچھ اور باتیں تھیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو تم اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرو اور میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فضبو فوق الاناق، تو گردنوں کے اوپر بھی وار کرو. وضبو منہم کل بنان، اور ان کی ایک ایک پور کو توڑو. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اہل ایمان جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ پیش آئے کافروں سے تو پھر ان کو پیٹھ ہرگز مت دکھاؤ. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی ان کو اپنی پیٹھ دکھا دے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ، سوائے دو کیفیات کے، ایک تو یہ کہ جنگ ہی کا پیترا بدلنے کے انداز میں ادھر سے ادھر جس طریقے سے شفٹنگ ہوتی ہے، کوئی ایسی اگر چال ہو جنگی اور اس میں کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ آنا پڑے تو بات دوسری ہے، یا یہ کہ اپنی اصل قوت کی طرف لوٹ کر آنا تاکہ اثر نو طاقت حاصل کر کے پھر حملہ کریں. یہ دونوں شکلیں تو جائز ہیں، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ریٹریٹ تو ہو، لیکن ریٹریٹ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریٹریٹ ہو اور اس میں وہ بھگدڑ والا معاملہ نہ ہو، پسپائی بھی ہو تو کسی نظم کے ساتھ ہو، تو اس حد تک تو معاف ہے. لیکن اگر جان بچانے کے لیے بھاگ جانا ہو اور بھگدڑ مچ جائے تو فرمایا کہ پھر تو یہ ہے کہ الا فئت فقط با بغضب من اللہ و ما باہ جہنم و بئس المصیر، اگر کوئی جان بچا کر بھاگا ہے اور بھگدڑ مچ گئی تو جان لو کہ پھر اللہ کا غضب لے کر لوٹیں گے اور وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس جنگ کے بارے میں ایک جامع تبصرہ جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. یہ 70 سرکردہ افراد جو ان کے مارے گئے، یہ کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے. وہی بات جو میں پاکستان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا قیام کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت تھی جو پوری ہوئی. اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے قتل کیا. اور اے نبی، آپ نے جو ایک مٹھی بھر کر پھینکی تھی کنکریوں کی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول جب تمہیں پکار رہا ہو اور تم سن رہے ہو تو کہیں روگردانی نہ کرو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول کا کوئی حکم تم تک پہنچے نہ، تو اگر کوئی خطا ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ رسول کی پکار سننے کے بعد پیٹھ موڑ لینا، یہ تو گویا کہ کفر ہو جائے گا. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ جو تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں زندگی حیات جاودہ دینے کے لیے بلا رہے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان لو کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین. یعنی آج جو حقیقت منکشف ہوئی، جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، نقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرہ. اگر انسان حقیقت کو حقیقت جان کر پھر اس کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ذہنیت کو بس کر دیتے، اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی. اسی طرح فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار سن کر بھی تم پیٹھ دکھا دو گے تو جان لو کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے مابین. یعنی یہ کہ قانون خداوندی جو ہے وہ ایسا تم پر لاگو ہوگا کہ پھر تمہارے دلوں تک وہ حق کی بات پہنچ ہی نہ پائے گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس فتنے سے کہ پھر جو صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا کہ جو مجرم ہوتے ہیں، بلکہ پھر گندم کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتی. پانچویں رکوع میں وہ آیت آئے گی جو ہماری تقریروں میں اور دروس میں بہت مرتبہ دہرائی جاتی ہے کہ یہ قتال کا سلسلہ جو شروع ہو گیا غزوہ بدر سے، تو اب ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اب یہ ختم کب ہوگا، یہ تلوار اب نیام میں کب جائے گی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہ جنگ جاری رہے گی، تمہیں یہ قتال کا اب یہ مرحلہ جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ بالکل فرو نہ ہو جائے، اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر اگر وہ باز آ جائے تو پھر جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اہل ایمان، جب بھی تمہارا کسی لشکر سے کوئی مڈ بھیر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تو ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا. اور آپس میں جھگڑو نہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی من مانی تاویلیں ہو رہی ہے، اس کی پابندی نہیں ہو رہی ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو تم خود ڈھیلے پڑ جاؤ گے، اگر تم نے یہ تمہارا ڈسپلن ڈھیلا ہوا تو تمہارے اعصاب بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، اور پھر تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا. تذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اور صبر کی روش اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اذ يقول المنافقون. یہ ساتویں رکوع کی پہلی آیت ہے. یاد کرو جبکہ منافقین یہ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، غر هؤلاء دینهم، ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے. یعنی یہ بے سر و سامان 313، یہ قریش کی سب سے بڑی جمعیت 1000، جن کا بہت بڑا رسالہ بھی ہے، یہاں کل ایک گھوڑا ہے اور دو اونٹ پورے لشکر کے اندر، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ادھر لشکر جو ہے کافی بڑا. تو یہ جو ہے ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی ہے، ان کے دین نے ان کے حواس کھو دیے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ایک آیت جو آئی ہے ساتویں رکوع کے آخر میں، وہ بھی بہت اہم ہے، ایک مستقل قانون ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو معاہدے کو ختم کیے بغیر اس قوم کے خلاف کوئی اقدام کرنا یہ دیانت اور امانت کے خلاف ہے. فرمایا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً. اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا کریں گے،
فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دو بالکل علل اعلان. یہ نہیں کہ معاہدہ بھی ہے اوپر ہی اوپر اور نیچے سے ریشہ دوانی بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ صرف اغیار کے ساتھ نہیں ہے، یہ خود اپنوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں پورے 36 سالوں کے دوران وہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑا ہی گھٹیا کردار ہے. کوئی معاہدہ دشمن سے بھی اگر ہوا ہے تو اس کی پوری پابندی ہونی چاہیے، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ دشمن اسے غلط طور پر استعمال کر رہا ہے تو معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو اور پھر کھلم کھلا اقدام کرو جو تمہیں کرنا ہے. ایک آیت 8ویں رکوع کی بھی بہت اہم ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ توکل کے یہ معنی ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، بلکہ توکل تو کرو اللہ پر، لیکن یہ کہ پورا اہتمام، پوری تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحہ کے لیے جو کچھ بھی تمہارے حد امکان میں ہے اس کا کر گزرنا فرض ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم تیاری کرو اور ساز و سامان فراہم کرو جو بھی حد استطاعت میں ہو، قوت اور جو گھوڑے اس زمانے میں، چونکہ یہ بہت اہم ایک جنگی ضرورت تھی کہ تم ان کو باندھ کر رکھو، تمہارے پاس کھڑے نظر آئے کہ ہاں گھوڑے ان کے پاس تیار ہیں. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ ساز و سامان کی موجودگی جو ہے اس سے بھی جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان پر ایک خوف طاری رہے گا کہ یہ لوگ بے سر و سامان نہیں ہیں. اگرچہ اس سر و سامان پر تمہارا توکل نہیں ہونا چاہیے، تمہارا توکل جو ہے وہ کلیتاً اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. 8ویں رکوع کے آخر میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور 9ویں رکوع کے شروع میں آیت ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے لیے تو صرف اللہ کافی ہے اور جو آپ کے متبعین ہیں اہل ایمان یہ آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی فتح و نصرت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو بھی اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے. اور فرمایا اے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تحریض، تحریض کے ہی یوں سمجھیے کہ حرص اور حرض، تحریض ہے کسی کو حرص دلانا اور تحریض ہے ابھارنا جذبات جو ہے اس کو ابھارنا. اے نبی اہل ایمان کے جذبات کو جنگ کی طرف ابھاریے اور ان کو جنگ کے لیے آمادہ کیجئے. اس کے علاوہ اس 9ویں رکوع کے آخر میں وہ واقعہ بھی آئے گا کہ جو اسیر تھے، اسیر آل بدر تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ تھی کہ جب تک کہ یہ پوری طریقے سے کفر اور شرک کا سر کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا مرحلہ نہیں آتا، لیکن بعض صحابہ کے مشورے سے اور خود حضور نے اپنے شفقت اور رحمت جو آپ کی طبیعت میں تھی اس کی وجہ سے ان اسیر آل بدر کو وہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا جو فیصلہ کیا اس پر گرفت آئی ہے. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین میں اچھی طریقے سے سر نہ کچل دیا جائے. تو ابھی تو پہلی جنگ ہوئی تھی، کفر کا سر نہیں کچلا گیا تھا، اب جن کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دوبارہ جا کر پھر آئیں گے اور پھر دشمن کفار کی طرف سے آ کر لڑیں گے. تو یہ گویا کہ اس حکمت کے خلاف ایک بات ہوئی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم شرعی نہیں تھا لہذا جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں معافی بھی دے دی گئی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے مال غنیمت یا یہ ان اسیروں کا فدیہ اب اس کو حلال اور طیب طریقے پر کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.